हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। जहरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना,
ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना।
आपके दर का हूँ मैं भिखारी, आप है मेरे दाता, सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आपके दर का हूँ मैं भिखारी, आप है मेरे दाता, सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आप तो हैं, आप तो हैं, आता है जिनको सबकी लाज निभाना,
ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना।
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں دنیا خداوند عالم کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ان بنیادی افکار کی بنا پر امام علیہ السلام کا اخلاق و کردار اس طرح سے تھا کہ تمام لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بزرگی، متانت اور پسندیدہ اخلاق اس قدر تھا کہ قید خانے کے داروغہ کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے۔ چند مواقع پر امام علیہ السلام کا اخلاق حسنہ اس بات کا باعث بنا کہ لوگ خود اپنے رویوں کو تبدیل کر کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت امام علیہ السلام فرصت کے مواقع کو ایک لمحے کے لیے بھی ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے قیمتی اوقات کو خداوند عالم کی عبادت اور قربت کے لیے بسر کرتے تھے، اور اس عالم میں جو بھی سختی ہوتی تھی اسے برداشت کرتے تھے۔ مشکلات کے موقع پر امام علیہ السلام صبر اور نماز سے مدد حاصل کرتے تھے۔ امام علیہ السلام ہر حال میں شکر خدا اور صبر و تحمل کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ قید خانے کو خداوند عالم سے انس کے لیے غنیمت موقع شمار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہارون الرشید کے قید خانے کا ایک داروغہ کہتا ہے، میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو خداوند عالم سے راز و نیاز کرتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرما رہے تھے، خدایا تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ سے درخواست کی ہے کہ مجھے اپنی عبادت کے لیے فرصت کے مواقع عطا فرما، اب جبکہ تو نے مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے، بس تمام حمد و ثنا تیرے لیے ہے۔
کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ۔ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے, تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر, جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر, جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر, جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر, مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں, مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں.
سامعین, علامہ ابن شہر شعب اپنی کتاب مناقب میں ایک روایت نقل کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام اپنی شناخت کروائے بغیر شام کے ایک دہات سے گزرے, جبکہ آپ حکومت کے رویے سے سخت ناراض تھے. چلتے چلتے آپ غار کے ایک دہانے پر پہنچے, جہاں پر ایک راہب ہر سال اپنے چاہنے والوں کو نصیحت کیا کرتا تھا. جیسے ہی راہب کی نظر جمال فرزند حیدر کرار پر پڑی, اس کے دل میں آپ کے شکو ہیبت طاری ہوئی. عرض کیا, کیا آپ غریب ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا کہ آپ ہماری ملت سے ہیں یا دوسری قوم سے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تم سے نہیں ہے. اس نے پوچھا آپ امت محمدیہ سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں, میں امت محمدی سے ہوں. اس نے پھر سوال کیا کہ آپ امت محمدی کے نادانوں میں سے ہیں یا پڑھے لکھے دانشوروں میں سے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میں نادانوں میں سے نہیں ہوں. اس نے کہا پس یہ فرمائیے کہ آخر کس طرح سے ممکن ہے کہ شجر طوبہ کی جڑ امام علی علیہ السلام کے گھر میں ہے اور آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت محمد کے گھر میں ہے اور اس کی شاخیں تمام گھروں میں ہیں؟ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا اس درخت کی مثال سورج کی طرح سے ہے, جس کی روشنی تمام جگہوں پر ہے اور پوری سرزمین کو اپنی روشنی سے جگمگاتا ہے, جبکہ خود آسمان پر ہے. راہب نے پوچھا آخر کس طرح سے ممکن ہے کہ بہشت میں رہنے والے جنت کے پھل اور جتنی غذائیں جتنا بھی کھائیں گے نہ کم ہوں گی اور نہ ہی زیادہ؟ آپ نے فرمایا چراغ کی طرح ہے کہ جتنا بھی اس چراغ سے دوسرے چراغ جلائے جائیں گے اس کی روشنی کم نہیں ہوگی. اس نے دوبارہ عرض کیا کیا جنت میں وسیع سایہ ہے؟ آپ نے فرمایا طلوع آفتاب سے پہلے پوری جنت میں سایہ ہی سایہ ہے, جس کی جانب یہ آیت مبارکہ اشارہ کر رہی ہے. ارشاد احدیت ہوتا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا ہے؟ راہب نے پوچھا آخر کس طرح ممکن ہے کہ بہشت میں رہنے والوں کے لیے بہت سے خادمین ہیں اور جس جس کی ان لوگوں کو ضرورت پیش آتی ہے وہ فوراً ان کے لیے حاضر کر دیتے ہیں بغیر اس کے کہ وہ انہیں حکم دے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب بھی انسان کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کے اعضاء متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس کی خواہش کے مطابق عمل کرتے ہیں بغیر اس کے کہ وہ حکم دے. راہب نے پھر پوچھا جنت کی چابی سونے کی ہے یا چاندی کی؟ حضرت نے فرمایا جنت کی چابی انسان کی زبان ہے جو کہتی ہے لا الہ الا اللہ. راہب امام علیہ السلام کا یہ علمی جواب سن کر آپ کی امامت و حجت کی معرفت پیدا کر لی اور اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ دامن اسلام سے متمسک ہو گیا. سامعین، ایک بار پھر آپ تمام حضرات کی خدمت میں ولادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور سب کی سلامتی کی دعا کے ساتھ پروگرام کو امام علیہ السلام کے اس نورانی کلام پر ختم کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، وہ مجھ سے نہیں ہے جو روزانہ اپنا محاسبہ نہ کرے، بس اگر نیک کام کیا ہے تو خدا کا شکر ادا کرے، اور اگر برا کام کیا ہے تو خدا کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ سامعین، فرزند رسول ابو الحسن حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی آپ کی ولادت باسعادت، اسی مناسبت سے ہم آپ سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمان سے ہے۔ میں تو پنج تن کا غلام ہوں، ہوا کیسے تن سے وہ سر تن کا غلام ہوں، میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں
کے بادشاہ میں ہوں کے در کا بس ایک گادا میرا پنج تن سے ہے واسطہ میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ میں فقیر خیر الانام
میں تو پنج تن کا غلام
مجھے حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمان سے ہے
میں تو پنج تن کا غلام ہوں
میں
تن کا غلام
میں غلام ابن غلام
میں تو پنج تن کا غلام میں تو پنج تن کا غلام
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ تو سامعین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایرانی اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں سے۔ پہلے روزنامہ کیہان کی بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران نے اسرائیل پر ایسا وار کیا ہے کہ دشمن کا معاشی گلا گھونٹنے کا وقت آ گیا۔ ایک رپورٹ۔ صہیونی حکومت کی حالیہ جارحیتوں میں بلا شبہ امریکہ کا براہ راست کردار ہے۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ اور ہم اپنے جائز حقوق کا بھرپور طریقے سے دفاع کرتے رہیں گے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی۔ اور اب سماعت فرمائیے روزنامہ جامع جم کی بعض اہم سرخیاں۔ صہیونی حکومت کی حمایت کرنے والے ممالک صہیونی جرائم میں برابر کے شریک ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی۔ فرزندان ایران صہیونیوں کے دن سیاہ کر دیں گے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف۔ اور ہم جارحے نہیں ہیں، ایرانی عوام کو ہر طرح کی جارحیت کے خلاف مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ اور سامعین، یہ ہیں روزنامہ اطلاعات کی بعض اہم سرخیاں۔ موساد کے جاسوس اسماعیل فکری کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ جنگ اسرائیل کی فیصلہ کن شکست تک جاری رہے گی۔ ڈاکٹر محسن رضائی، اور مذاکرات اور امریکہ پر اعتماد کا نتیجہ اسرائیلی میزائل تھا۔ اخبار خراسان۔ سمن پاکستانی اخبار روزنامہ جنگ کے آج کے اداریے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے جنگ کا دائرہ پھیلنے کے آثار۔ اخبار اس ضمن میں لکھتا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیل کی بلا جواز اور سراسر ناجائز جارحیت اور ایران کی جوابی کارروائی کے بعد نہ صرف دونوں ملکوں میں بھرپور جنگ جاری ہے اور وہ میزائلوں اور فضائی حملوں کے ذریعے ایک دوسرے کے اہم تصویری اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں، بلکہ اس جنگ کا دائرہ وسیع تر ہونے کے آثار نمایاں ہوتے جا رہے ہیں۔ جبکہ ایسا ہوا تو پوری عالمی انسانی برادری کو بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان اور معاشی تباہی کی شکل میں نہایت سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ تاہم اسرائیل کے مغربی سرپرست ایران کے خلاف اس کی جارحانہ کارروائی کی عملاً حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور صہیونی حکمرانوں کی حکمت عملی بھی یہی نظر آتی ہے کہ وہ ان کو جنگ کے میدان میں کھینچ لائیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت ایران سے تنازع بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ کو بھی اس جنگ میں شامل کیا جائے، جبکہ امریکہ نے اپنا دفاعی میزائل نظام مشرق وسطی منتقل کر دیا ہے اور یو این سلامتی کونسل میں امریکی مندوب اعلان کر چکا ہے کہ اسرائیل کے دفاع کے لیے امریکہ اس کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ برطانیہ نے بھی اپنے لڑاکا طیارے مشرق وسطی منتقل کرنے شروع کر دیے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے برطانیہ، فرانس اور امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر ان ممالک نے جاری جنگ میں اسرائیل کا دفاع کیا تو ایسی صورت میں تہران ان ممالک کے خطے میں موجود فوجی اڈوں کو ہدف بنائے گا۔ اسرائیل کے سرپرستوں کے اس رویے کی بنا پر ایرانی حکام نے اقوام متحدہ کو لکھے گئے خط میں دھمکی دی ہے کہ وہ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے این پی ٹی سے علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ فوجی اور تصویری اہمیت کے حامل آبنائے ہرمز کی بندش کا سنجیدگی سے جائزہ لے رہا ہے۔ واضح رہے کہ عمان اور ایران کے درمیان واقع آبنائے ہرمز تیل کی ترسیل کے لیے دنیا کا اہم ترین داخلی مقام ہے، اور اس کی بندش دنیا کے بہت بڑے حصے کو تیل کی دستیابی میں مشکلات سے دوچار کر کے عالمی معاشی بحران پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ جنگ کا دائرہ وسیع ہونے کے نتیجے میں پوری دنیا کے ایک لامتناہی بحران میں مبتلا ہو جانے اور بے اندازہ نقصان اٹھانے کے واضح خدشات کے باوجود صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ آئندہ دنوں میں وہ کچھ ہوگا جس کا تہران نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اسرائیلی وزیر جنگ اسرائیل کارٹس کا کہنا ہے کہ اگر ایران کے جوابی حملے جاری رہے تو تہران کو بھسم کر کے رکھ دیں گے۔ ان حالات میں ایران کی جانب سے جوہری مسئلے پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا ناممکن قرار دیا جانا قطعی قابل فہم ہے، لیکن امریکہ نے انتہائی ستم ظریفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرانس کی خبر ایجنسی کے مطابق اب بھی مذاکرات جاری رکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ کسی بھی باشعور شخص کے لیے اس حقیقت کا ادراک مشکل نہیں ہے کہ اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کا یہ طرز عمل جنگ کا دائرہ وسیع تر کر کے دنیا کو ایک ناقابل تصور تباہی سے دوچار کر سکتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ کا دورانیہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ دونوں کی حامی طاقتوں کی صف بندی اور جنگ میں کسی نہ کسی طور شمولیت اور انتہائی ہلاکت خیز ہتھیاروں کا استعمال عین ممکن ہے۔ لہذا ہوش مندی کا تقاضا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بلا تاخیر جنگ بند کرانے اور تمام فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لانے کی خاطر ٹھوس اور مؤثر اقدامات عمل میں لائے تاکہ کرہ ارض کو انسانی برادری کے لیے جہنم بننے سے بچایا جا سکے۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہیں ممبئی ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم مودی احمد آباد پہنچے، اعلی سطحی میٹنگ کی۔ نرملا سیتارمن کا لیہ کا سہ روزہ دورہ، ترقیاتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ اسرائیلی جارحیت کا ذمہ دار امریکہ ہے، ہمارے پاس پختہ ثبوت ہیں، ایران۔ دبئی میں 67 منزلہ عمارت میں بھیانک آتش زدگی، 6 گھنٹوں میں آگ پر قابو پایا گیا، اور غزہ کے لیے ملیشیا کا 1000 بحری جہازوں کا بیڑا بھیجنے کا اعلان۔ اور سامعین، روزنامہ انقلاب نے آج کا اداریہ ایران کو دھمکایا نہیں جا سکتا کہ زیر عنوان لکھا ہے، تو آئیے اس اداریے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ جیسا کہ اندیشہ تھا، ایران اسرائیل جنگ کا دائرہ اور تباہ کاری بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے اگر ایران کو زبردست نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں تیل کے مراکز، ریفائنری اور متعدد اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، تو ایران نے بھرپور جوابی کارروائی کے ذریعے تل ابیب کو اس کے اندیشے سے زیادہ تہس نہس کیا ہے۔ یہ نہ ہوتا تو جنگ یک طرفہ ہو کر رہ جاتی، اور ٹرمپ اور پوتین فون پر ایک دوسرے سے بات چیت کے لیے دباؤ نہ پڑتا۔ خبروں کے مطابق دونوں لیڈروں نے ایران اسرائیل جنگ روکنے کی ضرورت پر کم و بیش 50 منٹ گفتگو کی، جس کی خاص بات یہ ہے کہ روسی سربراہ پوتین نے ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ ظاہر ہے انہوں نے یہ جانتے ہوئے ایسا کیا ہوگا کہ امریکی صدر بھرپور طریقے سے اسرائیل کی در پردہ حمایت کر رہے ہیں۔ اس حمایت کے بغیر تل ابیب کا حوصلہ نہیں تھا کہ ایران پر حملہ کر دیتا اور شدید ضرب لگانے پر مصر رہتا۔ گفتگو کے اس پہلو سے پوتین کا موقف کھل کر سامنے آتا ہے کہ وہ واشنگٹن سے اسرائیل کو لگام دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اسی لیے ٹرمپ نے پوتین سے کہا ہوگا کہ روس کو یوکرین کے خلاف جنگ روکنی ہوگی۔ پوتین کی جانب سے اسرائیل کی مذمت سے یہ امکان روشن ہوتا ہے کہ اگر جنگ میں شدت پیدا ہوئی تو روس کیا کرنا چاہے گا، مگر اس کے یوکرین میں مصروف ہونے سے اس امکان کو جتنا روشن ہونا چاہیے تھا نہیں ہو سکا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔
سامن، سامن، پروگرام ایرانی فن تعمیر لے کر حاضر خدمت ہیں۔ تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین, ماقبل تاریخ ایرانی فن تعمیر اور ہنر کے بارے میں اولین بڑی دریافت جنوب مغربی ایران میں واقع شوش کے علاقے میں کھدائی کے دوران ہوئی. برسہ برس تک ان آثار قدیمہ کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا, کیونکہ یہاں سے دریافت ہونے والے آثار قدیمہ بین النہرین سے دریافت ہونے والے آثار قدیمہ کے ساتھ بہت زیادہ شباہت رکھتے تھے. لیکن حالیہ عشروں کے دوران ایران کے مختلف علاقوں میں کی جانے والی کھدائی کے نتیجے میں واضح ہو گیا ہے کہ شوش سے دریافت ہونے والی چیزیں ایران کی سطح مرتفع اور اس کے اطراف کے علاقوں میں پائے جانے والے وسیع تمدن کا حصہ تھیں. شوش کی چار اہم پہاڑیوں میں ایران کے ماضی کے فن تعمیر سے تعلق رکھنے والے ایسے کھنڈرات دریافت ہوئے ہیں جو شہر, مرکزی قلعے, شاہی محل اور عام لوگوں کے گھروں پر مشتمل تھے. اس علاقے میں سن 1891 میں کھدائی کا کام شروع کیا گیا اور یہاں سے بہت سی قدیم چیزیں دریافت ہوئیں. اس کے علاوہ نہاوند کے قریب واقع گیان پہاڑی, کاشان کے قریب واقع سلک پہاڑی, گرگان کے قریب واقع تورنگ پہاڑی, دامغان کے قریب واقع حصار پہاڑی, رے کے قریب واقع چشمہ علی اور لورستان کے علاقے میں ہونے والی کھدائیوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ قدیم ایران میں پرانا اور قابل قدر تمدن پایا جاتا تھا. یہ تمام علاقے ایسے مقام پر واقع ہیں جسے سطح مرتفع ایران کے نام سے جانا جاتا ہے. دریافت شدہ آثار قدیمہ کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں 1000 برس تک کندکاری اور مٹی کے برتنوں پر نقش و نگار بنائے جانے کا کام جاری رہا, لیکن قبل مسیح 3000 شروع ہونے کے ساتھ ہی غیر ملکی دباؤ کے باعث یہ ثقافتی اتحاد ختم ہو گیا. ماد اور پارس نامی اقوام کی آمد سے قبل اور تقریباً 1000 سال قبل مسیح تک سرزمین ایران کی تاریخ ایلامی قوم سے متعلق تھی. اس زمانے کے فن تعمیر سے متعلق ہماری معلومات صرف معابد کی شکلوں تک محدود ہیں. بعض نمایاں نقوش میں معابد یا عبادت گاہوں کو مربع اور مستطیل عمارت کی صورت میں دکھایا گیا ہے جس کے سامنے والے منظر میں روشن دان بھی تھے. ان کے پچھلے حصے میں شاید معبد یا عبادت گاہ میں داخل ہونے کے لیے سیڑھی تھی. البتہ اب اس کا نام و نشان تک بھی موجود نہیں ہے. اس تصویر میں دو دروازوں کے چوکھٹے بھی نظر آتے ہیں. بائیں جانب بنے ہوئے دروازے پر بانس سے بنا ہوا ایک پردہ نظر آتا ہے جو کمرے میں دھوپ کے داخل ہونے کی روک تھام کرتا ہے. دائیں جانب بھی ایک دروازہ دکھائی دیتا ہے. اس عبادت گاہ کی اہم خصوصیت جمادات, حیوانات اور نباتات ہیں جو معبد کی دیواروں کے دونوں طرف نصب کیے گئے ہیں. ایلامی فن تعمیر سے مشرق وسطی میں نشیب اور تھوڑی بلندی والی زمینوں میں موجود نیم بیابانوں کی عکاسی ہوتی ہے. جن علاقوں میں لکڑی کی قلت تھی وہاں سورج کی دھوپ میں خشک ہونے والی گیلی مٹی کی اینٹیں تعمیراتی کام کا بہترین مواد تھیں. اس فن تعمیر میں مختلف سائز کے کمرے بنائے جاتے تھے جن کی چھتیں اونچی ہوتی تھیں. گھروں میں کھڑکیاں بھی ہوتی تھیں جو صحن میں کھلتی تھیں. قبل مسیح کے دوسری ہزاری میں شوش میں تمام گھر حتیٰ عمرا کی عمارتیں اسی نقشے کی بنیاد پر تعمیر کی جاتی تھیں. عمرا کے گھروں کی واحد خصوصیت یہ تھی کہ ان کے وسط میں مہمانوں کے لیے ایک بڑا ہال ہوتا تھا جو صحن سے متصل ہوتا تھا. چوغہ زمبل میں واقع سیڑھی دار حرم زیگورات ایلامی فن تعمیر کا ایک واضح نمونہ ہے جو کسی حد تک محفوظ ہے اور اس جیسا کوئی دوسرا برج ابھی تک دریافت نہیں ہوا ہے. بعض نمایاں نقوش اور کتبوں میں اس برج کو ایلامی بادشاہ اونتاش گال کی یادگار قرار دیا گیا ہے. اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ اس برج کو شاہی قلعے کے قریب بنایا گیا تھا اور اس کے گرد دو معبد تھے جہاں مذہبی رسومات انجام دی جاتی تھیں. اس جگہ جو نقش و نگار بنائے گئے ہیں ان میں بعض کاہن قربانی کی رسم ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. چوغہ زمبیل 5 منزلہ ایک عمارت ہے اور جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں بالائی منزلیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں. پہلی منزل مکعب کی شکل میں ہے. یہ اندر سے بالکل خالی ہے اور اس کی چوڑائی اور لمبائی تقریباً 100 میٹر ہے. یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس میں مختلف مذہبی رسومات ادا کی جاتی تھیں۔ سیڑھیوں کے چار زینے ایک منزل کو دوسری منزل سے ملاتے ہیں، لیکن چوغازمبیل کی چھت پر جانے کے لیے ایک ہی سیڑھی بنائی گئی ہے۔ معبد میں داخل ہونے کے لیے بنائے جانے والے پرشکوہ دروازے کو بہت زیادہ سجایا گیا ہے۔ اس معبد کی جو ٹائلز ہم تک پہنچی ہیں ان پر افسانوی جانوروں کی تصویریں نظر آتی ہیں۔ یہی تصویریں ہخامنشی کے زمانے کے فن تعمیر میں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ معبد کی سیڑھیوں اور گیلری کے اوپر پہلی رات کے چاند سے ملتے جلتے طاقوں کی تعمیر سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ قدیم ایران کے آرکیٹیکٹس یا معماروں نے اندرونی تزئین میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اس مقام سے پانی صاف کرنے کے دنیا کے سب سے بڑے مرکز کے آثار بھی ملے ہیں۔ چوغازمبیل کو تقریباً 1265 سال قبل مسیح تعمیر کیا گیا تھا۔ اسے قدیم شہر دور آنتش کے کھنڈرات پر بنایا گیا۔ یہ عمارت تقریباً 52 میٹر اونچی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خراب ہوتی گئی اور اب اس کی اونچائی تقریباً آدھی رہ گئی ہے۔ چوغازمبیل کا نام یونیسکو کی بین الاقوامی میراث کی فہرست میں درج کیا جا چکا ہے۔ محققین نے شور شہر کے مضافات میں اور اس معبد سے ذرا فاصلے پر تین محلوں کے باقیات کو دریافت کیا ہے، جن میں سے ایک میں خاندانی قبریں ہوتی تھیں۔ ان گھروں میں افراد اپنے گھروں میں دفن کر دیے جاتے تھے اور قبروں تک پہنچنے کے لیے ہر کمرے میں سیڑھیاں بنائی جاتی تھیں۔ ان عمارتوں میں طاق بھی بنائے جاتے تھے اور قبروں کو خاص انداز میں سجایا جاتا تھا۔ دوسری ہزاری قبل مسیح شمال کی جانب سے ایران ہجرت کرنے والے قبائل نے فن تعمیر سمیت تمام چیزوں میں انقلاب پیدا کر دیا۔ وہ لوگ چونکہ جنگل کے قریب اور درختوں والے علاقوں میں زندگی بسر کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ایرانی فن تعمیر میں لکڑی کے کام کو شامل کر لیا۔ اس کے بعد سے ایرانی گھروں کی تعمیر کے وقت لکڑی کے ستون بنائے جانے لگے۔ ان کے فن تعمیر میں گھروں کا مرکز ایک بڑا ہال ہوتا تھا جس میں لکڑی کے ستون ہوتے تھے۔ یہ ہال یا تو بالکل الگ ہوتا تھا یا لیونگ روم کا ایک دروازہ اس کی جانب کھلتا تھا۔ ایران کے شمال مغرب میں واقع حسن لو کے علاقے میں ہونے والی کھدائیوں کے دوران معلوم ہوا ہے کہ فن تعمیر مکمل طور پر جدید ترین خاکستری رنگ والے مٹی کے برتنوں کے ساتھ ایران میں داخل ہوا۔ دوسری ہزاری قبل مسیح کے اختتام اور پہلی ہزاری قبل مسیح کے آغاز تک کے ایام زمانہ کو تاریخ میں تاریخ صدیوں کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس زمانے میں اقوام نے وسیع پیمانے پر ہجرت کی، چھوٹی حکومتیں پروان چڑھیں اور بڑی بڑی سلطنتیں زوال کا شکار ہوئیں۔ دریاسنا ایلامی ہنرمندوں نے تمام حالات سے الگ رہتے ہوئے اپنے امور کی باگڈور اپنے ہاتھ میں رکھی اور کئی صدیوں کے بعد دوسرے قبائل نے ان کی جگہ لی۔ ان میں سے اہم ترین سکا قبائل تھے۔ ہم آئندہ پروگرام میں ان قبائل کے فن تعمیر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ سامن، پروگرام ایرانی فن تعمیر لے کر حاضر خدمت ہیں۔ تہاشمیم کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، ماقبل تاریخ ایرانی فن تعمیر اور ہنر کے بارے میں اولین بڑی دریافت جنوب مغربی ایران میں واقع شوش کے علاقے میں کھدائی کے دوران ہوئی۔ برسہ برس تک ان آثار قدیمہ کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا، کیونکہ یہاں سے دریافت ہونے والے آثار قدیمہ بین النہرین سے دریافت ہونے والے آثار قدیمہ کے ساتھ بہت زیادہ شباہت رکھتے تھے۔ لیکن حالیہ عشروں کے دوران ایران کے مختلف علاقوں میں کی جانے والی کھدائی کے نتیجے میں واضح ہو گیا ہے کہ شوش سے دریافت ہونے والی چیزیں ایران کی سطح مرتفع اور اس کے اطراف کے علاقوں میں پائے جانے والے وسیع تمدن کا حصہ تھیں۔ شوش کی چار اہم پہاڑیوں میں ایران کے ماضی کے فن تعمیر سے تعلق رکھنے والے ایسے کھنڈرات دریافت ہوئے ہیں جو شہر، مرکزی قلعے، شاہی محل اور عام لوگوں کے گھروں پر مشتمل تھے۔ اس علاقے میں سن 1891 میں کھدائی کا کام شروع کیا گیا اور یہاں سے بہت سی قدیم چیزیں دریافت ہوئیں۔ اس کے علاوہ نہاوند کے قریب واقع گیان پہاڑی، کاشان کے قریب واقع سلک پہاڑی، گرگان کے قریب واقع تورنگ پہاڑی، دامغان کے قریب واقع حصار پہاڑی، رے کے قریب واقع چشمہ علی اور لورستان کے علاقے میں ہونے والی کھدائیوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ قدیم ایران میں پرانا اور قابل قدر تمدن پایا جاتا تھا۔ یہ تمام علاقے ایسے مقام پر واقع ہیں جسے سطح مرتفع ایران کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دریافت شدہ آثار قدیمہ کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں 1000 برس تک کندکاری اور مٹی کے برتنوں پر نقش و نگار بنائے جانے کا کام جاری رہا، لیکن قبل مسیح 3000 شروع ہونے کے ساتھ ہی غیر ملکی دباؤ کے باعث یہ ثقافتی اتحاد ختم ہو گیا۔ ماد اور پارس نامی اقوام کی آمد سے قبل اور تقریباً 1000 سال قبل مسیح تک سرزمین ایران کی تاریخ ایلامی قوم سے متعلق تھی۔ اس زمانے کے فن تعمیر سے متعلق ہماری معلومات صرف معابد کی شکلوں تک محدود ہیں۔ بعض نمایاں نقوش میں معابد یا عبادت گاہوں کو مربع اور مستطیل عمارت کی صورت میں دکھایا گیا ہے جس کے سامنے والے منظر میں روشن دان بھی تھے۔ ان کے پچھلے حصے میں شاید معبد یا عبادت گاہ میں داخل ہونے کے لیے سیڑھی تھی، البتہ اب اس کا نام و نشان تک بھی موجود نہیں ہے۔ اس تصویر میں دو دروازوں کے چوکھٹے بھی نظر آتے ہیں۔ بائیں جانب بنے ہوئے دروازے پر بانس سے بنا ہوا ایک پردہ نظر آتا ہے جو کمرے میں دھوپ کے داخل ہونے کی روک تھام کرتا ہے۔ دائیں جانب بھی ایک دروازہ دکھائی دیتا ہے۔ اس عبادت گاہ کی اہم خصوصیت جمادات، حیوانات اور نباتات ہیں جو معبد کی دیواروں کے دونوں طرف نصب کیے گئے ہیں۔ ایلامی فن تعمیر سے مشرق وسطی میں نشیب اور تھوڑی بلندی والی زمینوں میں موجود نیم بیابانوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ جن علاقوں میں لکڑی کی قلت تھی، وہاں سورج کی دھوپ میں خشک ہونے والی گیلی مٹی کی اینٹیں تعمیراتی کام کا بہترین مواد تھیں۔ اس فن تعمیر میں مختلف سائز کے کمرے بنائے جاتے تھے جن کی چھتیں اونچی ہوتی تھیں۔ گھروں میں کھڑکیاں بھی ہوتی تھیں جو صحن میں کھلتی تھیں۔ قبل مسیح کے دوسری ہزاری میں شوش میں تمام گھر، حتیٰ عمرہ کی عمارتیں اسی نقشے کی بنیاد پر تعمیر کی جاتی تھیں۔ عمرہ کے گھروں کی واحد خصوصیت یہ تھی کہ ان کے وسط میں مہمانوں کے لیے ایک بڑا ہال ہوتا تھا جو صحن سے متصل ہوتا تھا۔ چوغا زمبل میں واقع سیڑھی دار حرم زیگورات ایلامی فن تعمیر کا ایک واضح نمونہ ہے جو کسی حد تک محفوظ ہے اور اس جیسا کوئی دوسرا برج ابھی تک دریافت نہیں ہوا ہے۔ بعض نمایاں نقوش اور کتبوں میں اس برج کو ایلامی بادشاہ اونتاش گال کی یادگار قرار دیا گیا ہے۔ اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ اس برج کو شاہی قلعے کے قریب بنایا گیا تھا اور اس کے گرد دو معبد تھے جہاں مذہبی رسومات انجام دی جاتی تھیں۔ اس جگہ جو نقش و نگار بنائے گئے ہیں ان میں بعض کاہن قربانی کی رسم ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چوغا زمبیل 5 منزلہ ایک عمارت ہے اور جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں بالائی منزلیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں۔ پہلی منزل مکعب کی شکل میں ہے، یہ اندر سے بالکل خالی ہے اور اس کی چوڑائی اور لمبائی تقریباً 100 میٹر ہے۔ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس میں مختلف مذہبی رسومات ادا کی جاتی تھیں۔ سیڑھیوں کے 4 زینے ایک منزل کو دوسری منزل سے ملاتے ہیں، لیکن چوغا زمبیل کی چھت پر جانے کے لیے ایک ہی سیڑھی بنائی گئی ہے۔ معبد میں داخل ہونے کے لیے بنائے جانے والے پرشکوہ دروازے کو بہت زیادہ سجایا گیا ہے۔ اس معبد کی جو ٹائلز ہم تک پہنچی ہیں ان پر افسانوی جانوروں کی تصویریں نظر آتی ہیں۔ یہی تصویریں ہخامنشی کے زمانے کے فن تعمیر میں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ معبد کی سیڑھیوں اور گیلری کے اوپر پہلی رات کے چاند سے ملتے جلتے طاقوں کی تعمیر سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ قدیم ایران کے آرکیٹیکٹس یا معماروں نے اندرونی تزئین میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اس مقام سے پانی صاف کرنے کے دنیا کے سب سے بڑے مرکز کے آثار بھی ملے ہیں۔ چوغا زمبل کو تقریباً 1265 سال قبل مسیح تعمیر کیا گیا تھا۔ اسے قدیم شہر دور آنتش کے کھنڈرات پر بنایا گیا۔ یہ عمارت تقریباً 52 میٹر اونچی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خراب ہوتی گئی اور اب اس کی اونچائی تقریباً آدھی رہ گئی ہے۔ چوغا زمبل کا نام یونیسکو کی بین الاقوامی میراث کی فہرست میں درج کیا جا چکا ہے۔ محققین نے شوش شہر کے مضافات میں اور اس معبد سے ذرا فاصلے پر 3 محلوں کے باقیات کو دریافت کیا ہے، جن میں سے ایک میں خاندانی قبریں ہوتی تھیں۔ ان گھروں میں افراد اپنے گھروں میں دفن کر دیے جاتے تھے اور قبروں تک پہنچنے کے لیے ہر کمرے میں سیڑھیاں بنائی جاتی تھیں۔ ان عمارتوں میں تاغ بھی بنائے جاتے تھے اور قبروں کو خاص انداز میں سجایا جاتا تھا۔ دوسری ہزاری قبل مسیح شمال کی جانب سے ایران ہجرت کرنے والے قبائل نے فن تعمیر سمیت تمام چیزوں میں انقلاب پیدا کر دیا۔ وہ لوگ چونکہ جنگل کے قریب اور درختوں والے علاقوں میں زندگی بسر کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ایرانی فن تعمیر میں لکڑی کے کام کو شامل کر لیا۔ اس کے بعد سے ایرانی گھروں کی تعمیر کے وقت لکڑی کے ستون بنائے جانے لگے۔ ان کے فن تعمیر میں گھروں کا مرکز ایک بڑا ہال ہوتا تھا جس میں لکڑی کے ستون ہوتے تھے۔ یہ ہال یا تو بالکل الگ ہوتا تھا یا لیونگ روم کا ایک دروازہ اس کی جانب کھلتا تھا۔ ایران کے شمال مغرب میں واقع حسن لو کے علاقے میں ہونے والی کھدائیوں کے دوران معلوم ہوا ہے کہ فن تعمیر مکمل طور پر جدید ترین خاکستری رنگ والے مٹی کے برتنوں کے ساتھ ایران میں داخل ہوا۔ دوسری ہزاری قبل مسیح کے اختتام اور پہلی ہزاری قبل مسیح کے آغاز تک کے ایام زمانہ کو تاریخ میں تاریخ صدیوں کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس زمانے میں اقوام نے وسیع پیمانے پر ہجرت کی، چھوٹی حکومتیں پروان چڑھیں اور بڑی بڑی سلطنتیں زوال کا شکار ہوئیں۔ دریاسنا ایلامی ہنرمندوں نے تمام حالات سے الگ رہتے ہوئے اپنے امور کی باگڈور اپنے ہاتھ میں رکھی اور کئی صدیوں کے بعد دوسرے قبائل نے ان کی جگہ لی۔ ان میں سے اہم ترین سکا قبائل تھے۔ ہم آئندہ پروگرام میں ان قبائل کے فن تعمیر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ سامن، پروگرام ایرانی فن تعمیر لے کر حاضر خدمت ہیں۔ تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، ماقبل تاریخ ایرانی فن تعمیر اور ہنر کے بارے میں اولین بڑی دریافت جنوب مغربی ایران میں واقع شوش کے علاقے میں کھدائی کے دوران ہوئی۔ برسہ برس تک ان آثار قدیمہ کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا، کیونکہ یہاں سے دریافت ہونے والے آثار قدیمہ بین النہرین سے دریافت ہونے والے آثار قدیمہ کے ساتھ بہت زیادہ شباہت رکھتے تھے۔ لیکن حالیہ عشروں کے دوران ایران کے مختلف علاقوں میں کی جانے والی کھدائی کے نتیجے میں واضح ہو گیا ہے کہ شوش سے دریافت ہونے والی چیزیں ایران کی سطح مرتفع اور اس کے اطراف کے علاقوں میں پائے جانے والے وسیع تمدن کا حصہ تھیں۔ شوش کی 4 اہم پہاڑیوں میں ایران کے ماضی کے فن تعمیر سے تعلق رکھنے والے ایسے کھنڈرات دریافت ہوئے ہیں جو شہر، مرکزی قلعے، شاہی محل اور عام لوگوں کے گھروں پر مشتمل تھے۔ اس علاقے میں 1891 میں کھدائی کا کام شروع کیا گیا اور یہاں سے بہت سی قدیم چیزیں دریافت ہوئیں۔ اس کے علاوہ نہاوند کے قریب واقع گیان پہاڑی، کاشان کے قریب واقع سلک پہاڑی، گرگان کے قریب واقع تورنگ پہاڑی، دامغان کے قریب واقع حصار پہاڑی، رے کے قریب واقع چشمہ علی اور لورستان کے علاقے میں ہونے والی کھدائیوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ قدیم ایران میں پرانا اور قابل قدر تمدن پایا جاتا تھا۔ یہ تمام علاقے ایسے مقام پر واقع ہیں جسے سطح مرتفع ایران کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دریافت شدہ آثار قدیمہ کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں 1000 برس تک کندکاری اور مٹی کے برتنوں پر نقش و نگار بنائے جانے کا کام جاری رہا، لیکن قبل مسیح 3000 شروع ہونے کے ساتھ ہی غیر ملکی دباؤ کے باعث یہ ثقافتی اتحاد ختم ہو گیا۔ ماد اور پارس نامی اقوام کی آمد سے قبل اور تقریباً 1000 سال قبل مسیح تک سرزمین ایران کی تاریخ ایلامی قوم سے متعلق تھی۔ اس زمانے کے فن تعمیر سے متعلق ہماری معلومات صرف معابد کی شکلوں تک محدود ہیں۔ بعض نمایاں نقوش میں معابد یا عبادت گاہوں کو مربع اور مستطیل عمارت کی صورت میں دکھایا گیا ہے، جس کے سامنے والے منظر میں روشن دان بھی تھے۔ ان کے پچھلے حصے میں شاید معبد یا عبادت گاہ میں داخل ہونے کے لیے سیڑھی تھی، البتہ اب اس کا نام و نشان تک بھی موجود نہیں ہے۔ اس تصویر میں دو دروازوں کے چوکھٹے بھی نظر آتے ہیں۔ بائیں جانب بنے ہوئے دروازے پر بانس سے بنا ہوا ایک پردہ نظر آتا ہے جو کمرے میں دھوپ کے داخل ہونے کی روک تھام کرتا ہے۔ دائیں جانب بھی ایک دروازہ دکھائی دیتا ہے۔ اس عبادت گاہ کی اہم خصوصیت جمادات، حیوانات اور نباتات ہیں جو معبد کی دیواروں کے دونوں طرف نصب کیے گئے ہیں۔ ایلامی فن تعمیر سے مشرق وسطی میں نشیب اور تھوڑی بلندی والی زمینوں میں موجود نیم بیابانوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ جن علاقوں میں لکڑی کی قلت تھی، وہاں سورج کی دھوپ میں خشک ہونے والی گیلی مٹی کی اینٹیں تعمیراتی کام کا بہترین مواد تھیں۔ اس فن تعمیر میں مختلف سائز کے کمرے بنائے جاتے تھے جن کی چھتیں اونچی ہوتی تھیں۔ گھروں میں کھڑکیاں بھی ہوتی تھیں جو صحن میں کھلتی تھیں۔ قبل مسیح کے دوسری ہزاری میں شوش میں تمام گھر، حتیٰ عمرہ کی عمارتیں اسی نقشے کی بنیاد پر تعمیر کی جاتی تھیں۔ عمرہ کے گھروں کی واحد خصوصیت یہ تھی کہ ان کے وسط میں مہمانوں کے لیے ایک بڑا ہال ہوتا تھا جو صحن سے متصل ہوتا تھا۔ چوغہ زنبل میں واقع سیڑھی دار حرم زیگورات ایلامی فن تعمیر کا ایک واضح نمونہ ہے جو کسی حد تک محفوظ ہے، اور اس جیسا کوئی دوسرا برج ابھی تک دریافت نہیں ہوا ہے۔ بعض نمایاں نقوش اور کتبوں میں اس برج کو ایلامی بادشاہ اونتاش گال کی یادگار قرار دیا گیا ہے۔ اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ اس برج کو شاہی قلعے کے قریب بنایا گیا تھا اور اس کے گرد دو معبد تھے جہاں مذہبی رسومات انجام دی جاتی تھیں۔ اس جگہ جو نقش و نگار بنائے گئے ہیں ان میں بعض کاہن قربانی کی رسم ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چوغہ زنبیل 5 منزلہ ایک عمارت ہے، اور جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں بالائی منزلیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں۔ پہلی منزل مکعب کی شکل میں ہے، یہ اندر سے بالکل خالی ہے اور اس کی چوڑائی اور لمبائی تقریباً 100 میٹر ہے۔ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس میں مختلف مذہبی رسومات ادا کی جاتی تھیں۔ سیڑھیوں کے 4 زینے ایک منزل کو دوسری منزل سے ملاتے ہیں، لیکن چوغہ زنبیل کی چھت پر جانے کے لیے ایک ہی سیڑھی بنائی گئی ہے۔ معبد میں داخل ہونے کے لیے بنائے جانے والے پرشکوہ دروازے کو بہت زیادہ سجایا گیا ہے۔ اس معبد کی جو ٹائلز ہم تک پہنچی ہیں ان پر افسانوی جانوروں کی تصویریں نظر آتی ہیں۔ یہی تصویریں ہخامنشی کے زمانے کے فن تعمیر میں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ معبد کی سیڑھیوں اور گیلری کے اوپر پہلی رات کے چاند سے ملتے جلتے طاقوں کی تعمیر سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ قدیم ایران کے آرکیٹیکٹس یا معماروں نے اندرونی تزئین میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اس مقام سے پانی صاف کرنے کے دنیا کے سب سے بڑے مرکز کے آثار بھی ملے ہیں۔ چوغہ زنبیل کو تقریباً 1265 سال قبل مسیح تعمیر کیا گیا تھا۔ اسے قدیم شہر دور آنتش کے کھنڈرات پر بنایا گیا۔ یہ عمارت تقریباً 52 میٹر اونچی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خراب ہوتی گئی اور اب اس کی اونچائی تقریباً آدھی رہ گئی ہے۔ چوغہ زنبیل کا نام یونیسکو کی بین الاقوامی میراث کی فہرست میں درج کیا جا چکا ہے۔ محققین نے شوش شہر کے مضافات میں اور اس معبد سے ذرا فاصلے پر 3 محلوں کے باقیات کو دریافت کیا ہے، جن میں سے ایک میں خاندانی قبریں ہوتی تھیں۔ ان گھروں میں افراد اپنے گھروں میں دفن کر دیے جاتے تھے، اور قبروں تک پہنچنے کے لیے ہر کمرے میں سیڑھیاں بنائی جاتی تھیں۔ ان عمارتوں میں طاق بھی بنائے جاتے تھے اور قبروں کو خاص انداز میں سجایا جاتا تھا۔ دوسری ہزاری قبل مسیح شمال کی جانب سے ایران ہجرت کرنے والے قبائل نے فن تعمیر سمیت تمام چیزوں میں انقلاب پیدا کر دیا۔ وہ لوگ چونکہ جنگل کے قریب اور درختوں والے علاقوں میں زندگی بسر کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ایرانی فن تعمیر میں لکڑی کے کام کو شامل کر لیا۔ اس کے بعد سے ایرانی گھروں کی تعمیر کے وقت لکڑی کے ستون بنائے جانے لگے۔ ان کے فن تعمیر میں گھروں کا مرکز ایک بڑا ہال ہوتا تھا جس میں لکڑی کے ستون ہوتے تھے۔ یہ ہال یا تو بالکل الگ ہوتا تھا یا لیونگ روم کا ایک دروازہ اس کی جانب کھلتا تھا۔ ایران کے شمال مغرب میں واقع حسن لو کے علاقے میں ہونے والی کھدائیوں کے دوران معلوم ہوا ہے کہ فن تعمیر مکمل طور پر جدید ترین خاکستری رنگ والے مٹی کے برتنوں کے ساتھ ایران میں داخل ہوا۔ دوسری ہزاری قبل مسیح کے اختتام اور پہلی ہزاری قبل مسیح کے آغاز تک کے ایام زمانہ کو تاریخ میں تاریخ صدیوں کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس زمانے میں اقوام نے وسیع پیمانے پر ہجرت کی، چھوٹی حکومتیں پروان چڑھیں اور بڑی بڑی سلطنتیں زوال کا شکار ہوئیں۔ دریاسنا ایلامی ہنرمندوں نے تمام حالات سے الگ رہتے ہوئے اپنے امور کی باگڈور اپنے ہاتھ میں رکھی اور کئی صدیوں کے بعد دوسرے قبائل نے ان کی جگہ لی۔ ان میں سے اہم ترین سکا قبائل تھے۔ ہم آئندہ پروگرام میں ان قبائل کے فن تعمیر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ سامن، پروگرام ایرانی فن تعمیر لے کر حاضر خدمت ہیں۔ تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، ماقبل تاریخ ایرانی فن تعمیر اور ہنر کے بارے میں اولین بڑی دریافت جنوب مغربی ایران میں واقع شوش کے علاقے میں کھدائی کے دوران ہوئی۔ برسہ برس تک ان آثار قدیمہ کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا، کیونکہ یہاں سے دریافت ہونے والے آثار قدیمہ بین النہرین سے دریافت ہونے والے آثار قدیمہ کے ساتھ بہت زیادہ شباہت رکھتے تھے۔ لیکن حالیہ عشروں کے دوران ایران کے مختلف علاقوں میں کی جانے والی کھدائی کے نتیجے میں واضح ہو گیا ہے کہ شوش سے دریافت ہونے والی چیزیں ایران کی سطح مرتفع اور اس کے اطراف کے علاقوں میں پائے جانے والے وسیع تمدن کا حصہ تھیں۔ شوش کی چار اہم پہاڑیوں میں ایران کے ماضی کے فن تعمیر سے تعلق رکھنے والے ایسے کھنڈرات دریافت ہوئے ہیں جو شہر، مرکزی قلعے، شاہی محل اور عام لوگوں کے گھروں پر مشتمل تھے۔ اس علاقے میں سن 1891 میں کھدائی کا کام شروع کیا گیا اور یہاں سے بہت سی قدیم چیزیں دریافت ہوئیں۔ اس کے علاوہ نہاوند کے قریب واقع گیان پہاڑی، کاشان کے قریب واقع سلک پہاڑی، گرگان کے قریب واقع تورنگ پہاڑی، دامغان کے قریب واقع حصار پہاڑی، رے کے قریب واقع چشمہ علی اور لودستان کے علاقے میں ہونے والی کھدائیوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ قدیم ایران میں پرانا اور قابل قدر تمدن پایا جاتا تھا۔ یہ تمام علاقے ایسے مقام پر واقع ہیں جسے سطح مرتفع ایران کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دریافت شدہ آثار قدیمہ کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں 1000 برس تک کندکاری اور مٹی کے برتنوں پر نقش و نگار بنائے جانے کا کام جاری رہا، لیکن قبل مسیح تیسری ہزاری شروع ہونے کے ساتھ ہی غیر ملکی دباؤ کے باعث یہ ثقافتی اتحاد ختم ہو گیا۔ ماد اور پارس نامی اقوام کی آمد سے قبل اور تقریباً 1000 سال قبل مسیح تک سرزمین ایران کی تاریخ ایلامی قوم سے متعلق تھی۔ اس زمانے کے فن تعمیر سے متعلق ہماری معلومات صرف معابد کی شکلوں تک محدود ہیں۔ بعض نمایاں نقوش میں معابد یا عبادت گاہوں کو مربع اور مستطیل عمارت کی صورت میں دکھایا گیا ہے، جس کے سامنے والے منظر میں روشن دان بھی تھے۔ ان کے پچھلے حصے میں شاید معبد یا عبادت گاہ میں داخل ہونے کے لیے سیڑھی تھی، البتہ اب اس کا نام و نشان تک بھی موجود نہیں ہے۔ اس تصویر میں دو دروازوں کے چوکھٹے بھی نظر آتے ہیں۔ بائیں جانب بنے ہوئے دروازے پر بانس سے بنا ہوا ایک پردہ نظر آتا ہے جو کمرے میں دھوپ کے داخل ہونے کی روک تھام کرتا ہے۔ دائیں جانب بھی ایک دروازہ دکھائی دیتا ہے۔ اس عبادت گاہ کی اہم خصوصیت جمادات، حیوانات اور نباتات ہیں جو معبد کی دیواروں کے دونوں طرف نصب کیے گئے ہیں۔